امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و الله تعالی نے کوئی معمولی مقام عطا نہیں فرمایا تھا. حضرت کے زمانے میں ہی ایک شخص تھا حضرت سے بہت یعنی کہ اس کی بنتی نہیں تھی. اس کی ایک دن غصے میں رات کو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ کہا کہ اگر فجر تک تو نے مجھ سے بات نہ کی تو فجر کے بعد تجھے طلاق ہے, مشروط کر دیا. اب اس نے لاکھ کوشش لاکھ جتن کر لیے کہ لاکھ کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے میری بیوی مجھ سے بات کر لے, لیکن وہ عورت پھر لیتی وہ منہ نہ کھولے. اس نے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے, معافی مانگی, سب کچھ کر لیا, لیکن عورت نے منہ نہیں کھولا. اس نے سوچا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میرا نکاح فسخ ہو جائے اور میں گناہگار ہو جاؤں. چل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں, وہی کوئی حل نکالیں گے. تو امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا مسئلہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ حضرت میں نے مشروط طلاق دے دی اپنی بیوی کو کہ اگر فجر تک کیوں نہ بولی تو تجھے طلاق ہے, اب کس طرح بلواؤں اس سے, وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا جا ایک کام کر, جو مسجد کا مؤذن ہے اس کو جا کر کے اٹھا اور اس سے کہے صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دے دے, صبح صادق سے پہلے فجر کی اذان دے دے, بس پھر اس کے بعد تیرا معاملہ حل, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ گیا, اس نے جا کر مسجد کے مؤذن کو اٹھایا اور صبح صادق نہیں ہوئی, وقت نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ یار وہ آپ اذان دے دیں گے تھوڑی سی. اس نے اذان دے دی, اذان دی تو عورت بول پڑی. اس نے کہا جان چھوٹی بڈھے سے تجھ جیسے کمینے سے, تجھ جیسے سے جان چھوٹی, میں تو انتظار کر رہی تھی اس چیز کا کہ جان چھوٹے تجھ سے. اس نے کہا بڑی بھی اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے, ابھی تو صبح صادق ہوئی بھی نہیں ہے, یہ تو مؤذن کو میں نے پیسے دے کر کے اذان دلوائی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تیرا اب تیری عقل اور تیری فہم نہیں ہو سکتی, یہ بتا یہ کس نے کیا, یہ راستہ تجھے کس نے بتایا. تو اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا وہی ایک شخص ایسے ہیں اس زمین کے اوپر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست اور عقل عطا فرمائی ہے. تو تبارک کا معنی حدیث بخاری کے اندر روایت ہے, بھائی جو نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے ابھی نفل نماز نہ پڑھے, بعد میں پڑھ لے. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 99 قتل بھی معاف کر دیتا ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے, 99 قتل بے قصور. پھر ایک عالم کے پاس گیا, عالم کے پاس گیا, جا کر مسئلہ پوچھا کیا میرے 99 قتل اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس نے کہا کہ ایک قتل کے اوپر وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, کہ جو شخص جان پوچھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے, جہنم ہے. تو یہ ایک قتل کے اوپر ہے, تو نے 99 قتل کیے, تجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کریں گے. تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے نکالا چھرا اور اس مولوی صاحب کا بھی کام کر دیا. اب 99 میں 100 ہو گئے. پھر ایک فقیر کے پاس گیا, ایک فقیر کے پاس گیا, جا کر کے پوچھا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے, کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ میرے 100 قتل کو معاف فرما دے. انہوں نے کہا بالکل قادر ہے, تو ایک دفعہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے, تو ایک دفعہ دل سے توبہ کر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے. انہوں نے اللہ والوں کی صحبت بھی اٹھائی ہوئی تھی, لہذا انہوں نے یہ فرمایا. اس نے اسی وقت توبہ کی, لیکن فرمایا کہ جا یہ جو گناہگاروں کی بستی ہے ان گناہگاروں کی بستی سے نکل, اس بستی سے نکل کر نیکوں کی بستی کے اندر جا اور وہاں جا کر کے تو اللہ سے معافی مانگ, اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے, تیرے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ شخص نکلا کس کی طرف؟ نیکو نیک لوگوں کی بستی کی طرف. جب راستے میں پہنچا آدھے راستے کے اندر تو اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا, یعنی موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آ گئے. جس وقت روح نکلنے لگی تو اس شخص نے ایک ادا اپنی پیش کی کہ جب روح نکل رہی تھی اس وقت اپنی گردن کو نیکوں کی بستی کی طرف ذرا سا آگے بڑھا دیا, بس اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. ادھر روح نکلی ہوئی, ادھر جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, جہنم کا بھی آ گیا. جنت کے فرشتے نے کہا اس کو میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا, جہنم کے فرشتے نے کہا نہیں اس نے ابھی توبہ نہیں کی لہذا یہ جہنم میں جائے گا. دونوں میں جھگڑا ہونے لگا, دونوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کراتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کراتے ہیں. دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے دونوں بستیوں کا فاصلہ رکھو, اگر جہنمیوں گناہگاروں کی بستی قریب ہو تو جہنم میں ڈال دینا, اگر نیکوں کی بستی قریب ہو تو جنت کے اندر ڈال دینا. لیکن راستہ تو دور تھا, جہنمیوں کی بستی قریب تھی. ادھر یہ فیصلہ فرمایا, ادھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جو جہنمیوں کی بستی تھی اس کو کیا حکم دیا؟ تباعدی, تو اس سے دور ہو جا. اور جو نیکوں کی بستی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حافظ ابن حجر السلامی رحمتہ اللہ علیہ شرح فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تقربی, تو اس سے قریب ہو جا. تو فرمایا, پھر اشکار قائم کیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو پیمائش کا حکم دے دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرشتوں کو کیا کہتے کہ لے جاؤ سیدھا جنت کے اندر, پیمائش کا حکم ہی نہ دیتے. پیمائش کا حکم دینے کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ تو فرمایا کہ فضل فی صورت عدل. اس کا جواب حافظ ابن حجر نے کیا دیا؟ فضل فی صورت عدل. فرمایا بظاہر کیا تھا؟ یہ عادل تھا. عادل کا تقاضا کیا تھا؟ کہ پیمائش کی جائے, لیکن اندر اللہ تعالیٰ کا فضل چھپا ہوا تھا, اندر اللہ تعالیٰ کا فضل چھپا ہوا تھا. سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جب جس کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرماتے ہیں. فرشتوں نے آ کر کے ناپا, دیکھا کہ نیکوں کی بستی قریب ہے, اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی. تو دادا نے فرمایا کہ جو 100 قتل معاف کر سکتا ہے اس کی کتنی قدرت ہوگی؟ تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہوں کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک عطا کرتا ہے وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آج تو بادشاہ بننے کے بعد فرعون بن جاتا ہے, اپنے آپ کو فرعون قارون اور نمرود سے اونچا سمجھنے لگتا ہے, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے اوپر بھی ایک بادشاہ موجود ہے, میرے اوپر بھی ایک بادشاہ موجود ہے جس کی لاٹھی پہ آواز ہے. تو فرمایا الذی بیدہ الملک, آگے فرمایا وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ کیسا ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, ہر چیز اس کے زیر قدرت ہے. اتنا قادر ہے اللہ تعالیٰ کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, بیماری اور صحت اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, انسان کا روزی میں کمی ہو یا زیادتی ہو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہو علی کل شیء قدیر, اور اللہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر, وہ تمام قدرت چیزیں جو ہے ان کے اوپر قادر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, ارے فلاں ملک صاحب اس کی کیا بات ہے, اس کو تو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ فیصلہ کر دے. نہیں, یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے, یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. ورنہ اگر یہ قدرت اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو جنگ بدر کا نقشہ کچھ اور ہوتا, جنگ بدر کا نقشہ کچھ اور ہوتا. بدر کے اندر کتنے نکلے تھے؟ 313, اور سامنے سے لشکر کتنا آیا تھا؟ 1000 کا لشکر, 1000 کا لشکر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتنے کم قلیل گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر کے اوپر غلبہ عطا فرمایا. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ حاکم بنا دے, جس کو چاہے محکوم بنا دے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عابد بنا دے, جس کو چاہے اپنے سے دور کر دے, جس کو چاہے اپنے سے قریب کر لے, جس کو چاہے امیر بنا دے, جس کو چاہے غریب بنا دے, جس کو چاہے لولڑا بنا دے, جس کو چاہے لنگڑا بنا دے. لیکن کسی کو, دادا نے ارشاد فرمایا, کسی لولے اور لنگڑے کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لولا اور لنگڑا کیوں بنایا. کسی لولا لنگڑا معذور ہے کوئی شخص, مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی, تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں عطا فرمائی. تو نے اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض ادا نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتانا تشویش کر رہا ہے. یہ سوچ کہ اللہ نے صرف آنکھ میں آنکھ لیے, بقیہ اعضا تو دیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے, بہت بڑے محدث, تاریخ میں ان کے واقعات لکھے ہوئے بے شمار. اللہ تعالیٰ نے اتنا حلم عطا فرمایا تھا کہ انسان سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایک مجاہد ہیں, ان کا نام ہے شیخ ابراہیم, اس زمانے میں تھے, یہ سفر جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں سوچا کہ کسی اللہ والے سے دعا کراتا ہوا چلا جاؤں. دیکھا ایک راستے میں سمندر کے کنارے ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے, تو اندر گئے جو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے. سوچا چلو یہ اللہ کا ولی, یہ اللہ کا بندہ ہے, سمندر کے کنارے, اس سے میں دعا کرا لیتا ہوں. تو دعا کرانے کے لیے جب اندر گئے, جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا, جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں تھا, لیکن زبان کے اوپر دعا کیا تھی کہ اللہ میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنی نعمتیں عطا فرمائی. جبکہ وہ فرماتے ہیں شیخ ابراہیم کہ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ نہ آنکھ سلامت, نہ ہاتھ سلامت, نہ پاؤں سلامت, کوئی چیز سلامت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ میں تیرا کس چیز کے اوپر شکریہ ادا کروں, تو نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی. انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے جو اتنی مشکلات, اتنے مصائب کے بعد بھی اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہے. فرمایا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. انہوں نے دعا کی, دعا کے بعد کہا کہ بیٹا بات سنو, میرا بیٹا ایک ہے وہ کچھ بھیڑ اور بکریاں لے کر کے نکلا ہے, لیکن 2-3 دن ہو گئے واپس نہیں آیا. جاؤ ذرا جا کر کے اس کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ. میں چلنے پر قادر نہیں, پکڑنے پر قادر نہیں, دیکھنے پر مجھے قدرت نہیں, لہذا تم جاؤ جا کر کے دیکھ کر کے لے آؤ. ارے ایک اللہ کا ولی اتنا بڑا حکم دے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. لڑکا حضرت بالکل نکلے ڈھونڈنا شروع کیا. ڈھونڈتے فرماتے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کی آڑ کے اندر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے اور بھیڑیے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے. مجاہد تو تھے, تلوار ساتھ تھی. اسی وقت جو حملہ کیا, بھیڑیے بھاگ گئے, لاش کے چیتڑے اڑے ہوئے. پہچان تو لیا کہ کھیت میں اور کوئی نہیں ہے, یہی بیٹا ہے. لیکن فرمایا کہ اب کس طریقے سے باپ کے سامنے لے کر کے جاؤ, یہ لاش لے کر باپ کے سامنے جاؤ تو کس طرح؟ فرمایا میں نے اسی کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لے کر کے گیا، لیکن ابھی میں مقدمہ دل میں ذہن میں بنا رہا تھا کہ بات کو کس طرح پیش کروں۔ تو انہوں نے کیا کہا، کہا کہ کہاں سے ملا بیٹا؟ کہا حضرت ایک کھاٹی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ فرمایا کہ زندہ ہے یا مر گیا؟ فرمایا حضرت انتقال ہو گیا۔ فرمایا شکر ہے اس رب کا جس نے اس کو حالت ایمان کے اندر اٹھا لیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا بچا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے۔ فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس کو حالت ایمان کے اندر اٹھا لیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا جسم کٹ جائے لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا تو دوستو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین ہو۔ دنیا و مافیا کے اندر سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنا ایمان بچا کر کے اللہ کے پاس چلا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا تھا؟ اپنی زندگیاں لگا دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ضائع نہیں ہونے دیا تو اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا، اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے گئے۔ کیونکہ معلوم تھا کہ جتنا دنیا کا عیش ہے یہ سب عارضی ہے۔ اگر بریانی کھاتا ہے انسان، دادا نے ارشاد فرمایا، سوچو ایک شخص کو آپ بریانی پیش کر رہے ہیں اور اعلیٰ بریانی، فرمایا سوچو کھاتا کس طریقے سے کہ اس کی خوشبو سے لوگ مست ہو رہے، لیکن فرمایا جب نکالتا ہے تو اس کی بدبو سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی بدبو سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب انسان سوچے کہ اللہ تونے کھلایا کیا مجھے کہ جس کی خوشبو سن کر کے لوگ کیا ہو رہے تھے، مست ہو رہے تھے، لیکن جب نکل رہا ہے تو کس حالت کے اندر نکل رہا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اگر جوانی ہے ایک دن فنا ہوگی، بڑھاپا آ جائے گا، اگر حسن ہے ایک دن ڈھل جائے گا، اگر پیسہ ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، اگر بادشاہت ہے ایک دن اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، اگر صحت ہے تو ایک دن کمزوری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کو دیکھیں، ان کی جوانی دیکھیں اور ان کا بڑھاپا دیکھیں، ان کی جوانی دیکھیں اور ان کا بڑھاپا دیکھیں۔ جتنا کوئی اللہ کا ولی بوڑھا ہوتا جائے گا اس کے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ کس لیے؟ کہ دادا نے فرمایا شراب جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے نشہ اتنا ہی تیز ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کی شراب جو پیتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کا جسم تو ظاہراً کمزور ہوگا لیکن روح اللہ تعالیٰ اور قوی کرتے تھے۔ اس لیے ایسے صحابہ بھی تھے جو بظاہراً کمزور تھے لیکن بڑے بڑے کفار کے اوپر غالب آ جاتے تھے۔ کسی کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے، کس لیے؟ کہ کافر کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور مومن کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ کافر اپنا جسم بچانے کی فکر میں ہوتا ہے اور مومن اس فکر کے اندر ہوتا ہے کہ جسم کو کب اللہ کے راستے میں فدا کر دوں، کب یہ جسم سے جان نکلے گی اور میں اپنے رب سے جا کر کے ملوں گا۔ آج ہم جان بچانے کی فکر میں اور اللہ والے جان دینے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت کی ملمت، حضرت مجدد الملت حضرت معاشف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ کے پاس گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر جا رہا تھا، بڑے اس سے چاروں طرف لشکر اس کا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پورے لشکر کو چیرتے ہوئے بادشاہ کی طرف بڑھے، جب بادشاہ نے دیکھا کہ میرا لاؤ لشکر اس کو روکنے سے قاصر ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، انسانوں میں سے تو نہیں ہے، تو وہ تیار ہو کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو فرمایا بادشاہ مجھے آپ کے کان میں کچھ کہنا ہے۔ کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہا ایسے نہیں، کان قریب کیجئے پھر کہوں گا۔ کان جب قریب کیا تو کہا کہ میرا نام عزرائیل ہے اور میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. حضرت کی ملمت فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہی رونے لگا. اب لاو لشکر سب ختم, اب نظر بھی نہیں آ رہی کہ لاو لشکر کھا گیا. اب فوج کا سپاہ سالار ہو رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, مجھے صرف اتنا موقع دے دیجئے کہ میں اپنے گھر جا کر کے اپنی بیوی اور بچوں کو وصیت کر دوں. فرمایا لا یستخرون ساعة ولا یستقدمون, اب ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. روح نکالی اور لے کے چلے گئے. فرمایا اس کے بعد ایک اللہ کا ولی تھا, وہ راستے میں سے جا رہا تھا کچھ سامان لے کر کے گھر دینے کے لیے. بھائی یہ جو جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کر لیں. تھوڑی سی حرکت میں برکت ہے. برکت کیا ہوگی, جن کو نیند آ رہی ہے ان کی نیند غائب ہو جائے گی, جو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں وہ تھوڑا سا ہل جل لیں گے. تو بزرگ جو سامان لے کر کے جا رہے تھے ان کے پاس گئے, حضرت عزرائیل علیہ السلام سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی آپ کیسے آئے؟ فرمایا میرا نام عزرائیل ہے, میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. وہ وہیں لیٹ گئے, وہیں لیٹ گئے. فرمایا نکالیے روح. کہا جو سامان آپ لے کر کے گھر جا رہے ہیں دینے کے لیے, اگر اتنی مہلت میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ گھر دے آئیے. انہوں نے کہا ارے زندگی بھر تو یہی کام کیا ہے, اگر اب بھی یہی کرتا رہا تو اللہ کے پاس کب جاؤں گا اور اپنے رب سے کب ملوں گا. تو جس کو اللہ سے ملاقات پسند ہوتی ہے, جس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے, تو وہ مشتاق ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے کب ملاقات ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے, تحفۃ المؤمن الموت, مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے, موت ہے. اور آج موت کا لفظ سن کر ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا میں قبرستان نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. ارے تو ڈر یا نہ ڈر, ایک دن تو آئے گا یہیں پہ. ڈر یا نہ ڈر, آئے گا تو ایک دن یہیں پر, پھر کیا کرے گا. کیا ہوا, جو اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اس کے لیے قبر, القبر عرضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, تو قبر کا گڑھا جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مر کر جب انسان جائے گا اگر نیک اعمال لے کر کے گیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت تک کی ایک کھڑکی کھول دیں گے اور جنت کی ہوا اس تک آنے لگے گی. اور او حفرۃ من حفر النار, لیکن اگر گناہ کر کے گیا تو پھر دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور دوزخ کی گرم ہوائیں اور گرم جھونکے اس کی طرف آنے لگیں گے, جس سے اس کو ایسی تکلیف ہوگی کہ کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو دادا نے فرمایا دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کرے گا انسان؟ کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے پاس جا کر کے رہ پڑو. جنہوں نے راضی کر لیا ان کی صحبت کے اندر رہ جاؤ. ان کی صحبت میں رہنے کی برکت سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لا يسقى بهم جلیسهم, کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی میں بدبخت نہیں کرتا. اللہ والوں کا کتنا بڑا انعام ہے, پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. لیکن جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے, جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے کہ جنت ملے گی. اس سے اونچا ایک مقام ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ کیا ہے, اللہم انی اسألک الجنۃ, نہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا, تیری رضا کا, والجنۃ پھر جنت کا سوال کرتا ہوں. تو دادا نے فرمایا عشق کا ایک قدم اور آگے, کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا خود تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا محبت ہوگی, وہ اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو دعا ہمیں سکھلائے, ہمیں اور آپ کو سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا طلب کرتا ہوں اور جنت کو درجہ ثانیہ رکھا, یعنی جس سے آپ راضی ہوں گے تو یا اللہ جنت تو آپ اس کو خود دے ہی دیں گے. باپ جس سے راضی ہوتا ہے اولاد کا, اولاد سے اس اولاد کو خرچہ خود بخود دے دیتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور یا اللہ ہم سے بھی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں, اور اس کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. لہذا اس دعا کو بھی مانگ لے تاکہ ذوق نبوت پورا ہو جائے. کبھی کبھی دعا کو بھی مانگ لیا کرے کہ یا اللہ میں جنت کا سوال نہیں کرتا, یا اللہ تیری رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال بعد میں کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں اور نہیں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر کیا کہے, والنار جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جہنم کیا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, ارے میاں کچھ دن جہنم میں رہنا پڑے گا پھر چلے جائیں گے جنت کے اندر پاک صاف ہو کر کے. کیونکہ حضرت حکیم الامت نے کیا لکھا, جس شخص نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم کے, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے, کچھ دن جہنم میں رہے گا, اللہ تعالیٰ پاک کو صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دیں گے. جہنم میں تو جائے گا, لیکن جہنم میں جانا کیوں جا رہا ہے؟ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ تعذیباً نہیں بھیجا جائے گا مومن کو, جو جہنم میں بھیجا جائے گا تعذیباً نہیں بھیجا جائے گا, تہذیباً بھیجا جائے گا. اس کو پاک کو صاف کرنا مقصود ہے. جیسے انسان سونا جو ہے جب اس کو خالص کرنا ہوتا ہے, مٹی ملا ہوا سونا تو اس کو کیا کرتا ہے, آگ کے اندر ڈال دیتا ہے. جتنی دیر آگ کے اندر سونا پڑا رہتا ہے سونا اتنا زیادہ خالص ہو جاتا ہے, اور جتنا خالص سونا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ جو ہے کیا ہوتا ہے, دام اس کا اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دادا نے حضرت حکیم الامت نے کہ مومن جنت جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اگر فاسق و فاجر ہے تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. لیکن فرمایا دوستو جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے, براہ راست جہنم جنت کے اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعمال جنت بھی عطا فرمائے اور وہ چیزیں بھی عطا فرمائے جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے پناہ بھی عطا فرمائے اور ان اعمال سے بھی پناہ عطا فرمائے جو جہنم سے ہمیں قریب کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, اللہ تعالی نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات کو بھی پیدا فرمایا, زندگی کو بھی پیدا فرمایا. اللہ مالوچی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر المانی کے اندر کہ اللہ تعالی نے یہاں موت کو مقدم بیان فرمایا اور حیات کو مؤخر بیان فرمایا, زندگی کو بعد میں بیان فرمایا اور موت کو پہلے بیان فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے بھائی, پہلے زندگی ملتی ہے یا موت؟ زندگی ملتی ہے پھر موت ملتی ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ الٹا معاملہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا فرما رہے ہیں, خلق الموت والحیات, پہلے موت کو پیدا کیا اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا. تو اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تاکہ بندہ, جو بندہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا اسی کی زندگی زندگی ہے, ورنہ زندگی زندگی نہیں ہے, درندگی ہے, یہ جانوروں سے بدتر ہے یہ. کیونکہ ایک نہ ایک دن مرنا تو دوستوں سب کو ہے, مرنا ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی, مرے گا ہر انسان, چاہے جتنا بھی انسان جان چھڑا لے, جتنا بھی چھپ جائے انسان, جتنے بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم کیسے بھی سخت بروج کے اندر چلے جاؤ پھر بھی موت تمہیں وہاں آ کر کے پکڑ لے گی. موت سے کسی انسان کو فرار نہیں ہے, لیکن کیا فرمایا, الذی خلق الموت والحیات, دیکھو اپنی زندگی اگر گزارنی ہے تو اپنی موت کو اپنے سامنے رکھنا کہ ایک دن میں مروں گا, مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جاؤں گا, پھر گھر سے نکلو گے نہیں, آج انسان گناہ کرتا ہے کس لیے, رشوت لے رہا ہے کس لیے, کہ میرے بیوی بچے سکھ و چین سے رہیں گے. پھر اس کے بعد مولانا لوگوں سے کیا کہتا ہے, مولانا ایسا تعویذ دے دیجئے کہ اولاد میری فرما بردار بن جائے, اولاد میری فرما بردار بن جائے. اولاد کہاں سے فرما بردار بنے گی, تو نے حلال کھلایا اس کو؟ بھائی جو بچے اوپر شور کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں ان کو چپ کرا دے. آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا ہے, نافرمان ہے, ہماری بات نہیں مانتی, ہمیں اس کے لیے تعویذ چاہیے. تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, حلال خلاف خود بخود اس کے اندر وہ آئیں گے. اللہ والوں کے پاس لے کر کے جاؤ, خود بخود ان کے اندر وہ اعمال آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے اعمال؟ حجاج بن یوسف نے ایک لقمہ حرام کھلایا تھا, صرف ایک لقمہ حرام. تمام علماء اور تمام فقہا کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ایک لقمہ حرام کھلانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو شہید کیا. لوگوں نے کہا ہے حجاج تو اللہ سے ڈر, لوگوں کی بدعائیں تجھے لگ جائیں گی. تو حجاج نے کہا کہ مجھے کسی کی بدعا کا ڈر نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں ان کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام پہنچا چکا ہوں. یہ ایک لقمہ حرام کا وہ ہے. آج ہمارے ہم کتنے دن کے اندر لقمہ حرام کھاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں, اپنے سودے کا عیب چھپاتے ہیں, چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بس سودا بک جائے, میں گھر جا کر کے سو جاؤں اور آرام سے. جھوٹ بول کر کے جو سودا بیچے گا, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ کبھی بھی اس کے سودے کے اندر برکت نہیں ہوگی. لہذا کیا ہے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو سودے کے اندر عیب ہے وہ عیب بتلا دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمانی ہے. ایک انسان ایک دن میں 10,000 کماتا ہے اور ایک انسان ہے جو دن میں 300 روپے کماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے 300 والے میں برکت رکھی ہے, 300 والے میں برکت رکھی ہے, تو 10,000 والا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوگا, کبھی کیا ہوگا, برین ہیمریج ہوگا, کبھی کینسر ہوگا, کبھی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ اب سارا جتنا کمایا تھا وہ سارا کا سارا اسی کے اندر لگ گیا. اور جو 300 روپے کما رہا ہے اگر اس کے اندر برکت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات اس سے پوری فرما دیتے ہیں, تمام ضروریات اس سے پوری فرما دیتے ہیں. بس انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے. بندہ جب بندے کا محتاج بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. آج کیا معاملہ ہے؟ آج بندہ بندے کا محتاج ہے. آج انسان انسان سے مانگ لیتا ہے, دوست سے کہتا ہے یار دے دے یار 2,000 روپے ذرا قرض دینا, مجھے فلاں کام ہے. قرض مانگنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا. کل فتویٰ لگ جائے کہ حرام کہا تھا, حرام نہیں ہے. بلکہ پہلے اللہ سے مانگے, پہلے اللہ سے تو کہہ دے ایک دفعہ کہ اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے, یا اللہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے خیر سے انتظام فرما دے. پھر اس کے بعد جا کر کے کیا کرے, کسی سے مانگ لے, اگر مل جاتا ہے تو ادا کر دے, ورنہ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے. جو پیدا کر سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے, جو پیدا کر سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھے کون روزی دے رہا تھا؟ جب دنیا سے باہر, ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس وقت کیا تھا؟ بولنے کی قوت تھی, سننے کی قوت تھی, چلنے پھرنے کی قوت تھی, دیکھنے کی قوت نہیں تھی. روزی کون دے رہا تھا؟ اللہ رب العزت دے رہے تھے. تو آج جب بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, آج کیا ہو گئے, کہتے ہیں ارے ہمیں کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذلك. ایک شخص نے تو یہاں تک کہا نماز وہ پڑھے جو غریب ہو. نماز تو ان کے لیے جو غریب و فقیر ہو, ہم جیسے امیروں کے لیے تھوڑی نماز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک عذاب نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معدے کے اندر کینسر پیدا کیا, اس کے معدے کے اندر کینسر پیدا کیا. پھر اس کا ڈاکٹروں نے علاج کیا تجویز کیا, اتنا سا قیمہ ابال کر کے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کا پانی چوس لیا کر, اللہ نے فرمایا جا تیری جائز لذت ہے وہ بھی میں کس سے چھینتا ہوں. یہ کراچی کا واقعہ ہے جو اسرائیل کا سابقہ صدر ہے شیرون. آج 8 سال ہو گئے پوری یہودی دنیا یہودیت مل کر اس کی موت کے لیے دعا کر رہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو ایسے روزی مرض کے اندر مبتلا کیا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے کہ آج اس کو موت نہیں آ رہی, وہ موت مانگ رہا ہے. دوستو بادشاہت سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ بادشاہت حکومت اقتدار قوت اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں فرعون بن گیا تو فرعون بنے گا تو انجام بھی تیرا فرعون والا ہوگا. آج یہودی اس کے لیے عبادت کے اندر دعائیں کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح موت آ جائے, لیکن موت ایسی آسانی سے آنے والی چیز نہیں ہے. جو انجام جو دنیا کے اندر جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نماز تو کر کے دے, جیسی کرنی ویسی بھرنی نماز تو کر کے دے, تو جو کرتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لے آتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الذی خلق الموت والحیات, اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا, کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تمہیں آپس پیدا نہیں کر رہا, ایسے ہی پیدا نہیں کر رہا کہ گھومنے پھرنے کے لیے. آج لوگ سمجھتے ہیں ارے ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے, ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے, ہمارا کام کیا ہے؟ کمانا, کھانا اور نکالنا, بس یہ 3 کام ہمارا ہے, باقی کوئی اور کام نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اندر کہ تم میں سے سب سے زیادہ احسن عمل کون کرتا ہے, یعنی اچھا عمل کون کرتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر معرفۃ القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ نے احسن کا لفظ ذکر فرمایا ہے, اکثر کا لفظ ذکر نہیں فرمایا, کہ تم میں سے سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا 2 رکعت پڑھو لیکن دل سے پڑھو, 2 رکعت پڑھو لیکن دل سے پڑھو, 1 دفعہ اللہ کہو لیکن دل سے کہو, 1 دفعہ اللہ کہو. 1 دفعہ بچہ کیا کہتا ہے, اما کہتا ہے ماں کیا ہے 3 کمرے دور ہوتی ہے, ماں بھاگ کر کے آ جاتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے. دوستو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ کی رحمت اس کے قریب نہ آئے. ایک ماں کی محدود محبت ہے, محدود ہے یا نہیں ہے؟ باپ کی محبت محدود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری اولاد ہمیں پکارتی ہے کیا باپ بھاگ کر کے نہیں جاتا؟ بولو بھائی, اگر ہمارا بیٹا کہہ دے ابا تو کیا ہوگا؟ باپ بھاگ کر کے آئے گا کہ نہ معلوم میرے بیٹے نے کس لیے بلایا ہے. تو دوستو ہماری محدود محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری اولاد تکلیف کے اندر ہو اور ہم آرام کے اندر ہو. تو اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے, اور وہ غیر محدود رحمت کس طرح وہ گوارا کر لے گی کہ میرا بندہ مصیبت کے اندر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ گوارا کر لے. یقیناً اس کے اندر ہمارا قصور ہے, ہم اپنے بچے کی آواز کا جواب کب نہیں دیتے جب بچہ ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے, ان کو دکھی کر دیتا ہے, ان کو تکلیف پہنچا دیتا ہے. پھر اس کے بعد ماں باپ کیا کرتے؟ اگر بچہ بارش کے اندر نہلا رہا ہے, نہا رہا ہے اور ماں بلا رہی ہے کہ بیٹا اندر آ جا بارش ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو تو بیمار ہو جا, بیمار ہو جائے گا, بچہ نہیں آ رہا. تو ماں کیا کہتی ہے؟ محلے کے بچوں سے کہتی ہے بیٹا ذرا اس کی پٹائی لگانا. اب محلے کے بچے ذرا 2-4 تھپڑ مارتے تو کیا کرتا ہے بچہ؟ بھاگتا ہے ماں کے پاس کہ ابا بچا مجھے, محلے کے بچے مار رہے. تو دوستوں تو اگر کبھی مصیبت آ جاتی ہے, کبھی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, عامل کی طرف رجوع کرنا, موکلین کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عاملین سے کام نہیں بنے گا, کاملین سے کام بنے گا. عامل کے پیچھے مت بھاگو, کامل کے پیچھے بھاگو. جب کامل کے پیچھے بھاگو گے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات خود بخود حل فرما دیں گے, اور عامل کے پیچھے بھاگو گے تو وہ تمہیں کالے بکرے اور کالے مرغے میں ہی الجھا کر کے رکھے گا. کالے بکرے کے اندر اور کالے مرغے کے اندر, اور رات کو ذبح کر کے خود کھا جاتا ہے, اور اس کو کہتا ہے تمہارے اوپر 2,500 جنات ہیں, تیرے اوپر تو 5,000 جنات ہیں, تمہارے خاندان کے اندر تو تمہارے فلاں آدمی سے تمہاری دشمنی معلوم ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندے, تجھے اپنی دکان چلانی ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کیوں 2 مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا ہے؟ اسی لیے کیا تھا حدیث پاک کے اندر کہ جو لوگ جا کر کے ہاتھ دکھاتے ہیں نجومی کو اور پامس کو, 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. کس لیے؟ آج کل لوگ طوطا اور میں طوطے لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, اور لوگ بھی ایسے بیوقوف ہیں. اللہ ہم سب سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو دور کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب کر نازل کر دیتے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے وہ دوسروں کا ہاتھ دیکھ کر کے بتا رہا ہے. ہر قریب آپ امیر ہونے والے, بہت دولت آئے گی, بہت آپ امیر ہو جائیں گے. تو پہلے تو خود امیر ہو جا, اس کے بعد دوسروں کا امیر ہونے کا بتا. جس کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے, جو خود 10 روپے دیکھ کر کے ہاتھ 10 روپے لے کر کے ہاتھ دیکھ رہا ہے, وہ دوسروں کا حال کیا بتائے گا؟ صرف موتیاں بنانے کی فیکٹری لگی ہے. یہ کیا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ہمیں بتلا گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کروڑوں صلوات و سلام ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کہ جنہوں نے کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے بیان نہ کیا ہو, صحابہ کے سامنے بیان نہ کیا ہو, اور صحابہ نے وہ ہم تک پہنچایا نہ ہو. ایک ایک عمل کو محفوظ کیا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استنجے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں نے جلدی سے 3 پتھر ڈھونڈنے کی ڈھیلے ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن مجھے 2 ڈھیلے ملے اور 1 گوبر کا ٹکڑا ملا, اور میں نے لے جا کر کے وہ رکھ دیا. رکھنے کے بعد 1 لوٹے کے اندر پانی لا کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد آ کر کے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے وہ, کون تھا وہ شخص جس نے میرے لیے پانی رکھا اور یہ ڈھیلے رکھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ ابن عباس ہے, یہ عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہے, یہ ان کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس, یہ ڈھیلے سے تو استنجا جائز ہے, لیکن گوبر کے ٹکڑے سے استنجا جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد دعا دی, اللہم فقیہ فی الدین, یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو ایک ایک چیز صحابہ نے کیا کیا, ایسے محفوظ کی, ایسی محفوظ کی کہ آج اللہ کے نبی کا چلنا محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا بازار میں جانا محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا میدان جہاد کے اندر نکلنا محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید کرانا محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا اپنا خون بہانا یہ محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا سونا یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کا نبی کا رات کو اٹھ کر کے مناجات کرنا یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی کا تجارت کرنا یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کتنے تھی یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ کتنے تھے یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی نے کتنے عمرے کیے یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی نے کتنے حج کیے یہ بھی محفوظ ہے, اللہ کے نبی نے کتنے غزوات کیے یہ بھی محفوظ ہے, ان غزوات میں کتنے صحابہ شہید ہوئے یہ بھی محفوظ ہے, یہاں تک کہ کتنے پتھر لگے آج تک یہ بھی محفوظ ہے. کس لیے؟ صحابہ نے اپنے اوپر غم اٹھایا, اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی. کس لیے؟ کہ آج دین ہم تک پہنچ جائے, آج دین صحابہ کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، آج جو دین پہنچا ہے صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. سب لوگ کہہ دے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں صحابہ اکرام کے اوپر نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنے سونے کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے آرام کو قربان کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، لیکن اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت آج ہمارے سامنے موجود ہے. آگے کس لیے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک ایک سنت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت ہمارے سامنے رکھتی صحابہ نے کہ اللہ کے نبی جیسا چلنا ہو تو کس طرح سے چلو گے، اگر اللہ کے نبی کے جیسا سلام کرنا ہو تو کس طرح سے کرو گے، اگر اللہ کے نبی جیسی معیشت چلانی ہو، معیشت و تجارت کرنی ہو تو کس طرح سے کرو گے، گھر میں جانا ہو تو کس طرح سے داخل ہوگے. ایک ایک چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک چیز ہم تک پہنچا دی، اور پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، پھر محدثین، پھر مفسرین، انہوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچایا. آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا یہ ان سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں. ورنہ ہم میں سے کوئی ہو، نعوذ باللہ، اگر صحابہ کی محنت نہ ہوتی اور صحابہ ہمارے لیے محنت نہ کرتے تو آج ہم میں سے کوئی مجوسی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی کمیونسٹ ہوتا، کوئی بدھسٹ ہوتا، کوئی کسی مذہب میں ہوتا، کوئی کسی مذہب میں ہوتا. لیکن سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے یہ سارا جہاز بنایا. اس لیے الذی ہدانا للاسلام، جس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، کیوں؟ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا. ارے اس کے اوپر بھی کبھی شکر ادا کرو کہ اللہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا. کبھی ہم سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے. آج کیا ہے کہ اس چھوٹی سی جامع مسجد اشرف کے اندر، اس چھوٹی سی مسجد کے اندر کتنے ہزار مسلمان موجود ہیں. دنیا کفر مسلمانوں کو ختم کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قائم رکھے ہوئے. آج بھی اتنا بڑا مجمع ہے، آج بھی اتنا بڑا مجمع ہے، کفر ختم کرنے میں لگا ہے. اللہ نے فرمایا ختم کرنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. اے مسلمانوں تم غم مت کرو، ولا تهنوا ولا تحزنوا، تم غم مت کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. اگر آج کاش ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہمارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آ جائے، واللہ ہم پارے اوپر دنیا کی کوئی قوم غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. ارے جب ہم 313 سے جب غلبہ حاصل نہیں کر سکے، آج تو ہمارا کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد کے اندر ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے دوستو؟ ہم سنتوں سے دور ہو گئے. آج چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ ارے فلاں علاقے کا ہے، تو فلاں علاقے کا ہے، تو فلاں علاقے کا ہے. نہیں، ہم کسی علاقے کے نہیں ہیں، ہم کسی ملک کے نہیں ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں اور جنتی ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں اور جنتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے داخلہ عطا فرمائیں گے. لہذا نہ ہمارا کوئی ملک ہے، نہ کوئی صوبہ ہے، نہ کوئی زبان ہے، ہماری زبان جنت کی زبان ہے. ہمارا ملک کیا ہے؟ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کفار کا حصہ اس کے اندر نہیں ہے. کفار نے جو آج سرحدیں قائم کی، یہ سرحدیں قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو کمزور کرنا. آج وہ کامیاب ہو گئے. آئے وہ فلاں جگہ حاکم بن کے بیٹھا ہے، وہ فلاں جگہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، وہ فلاں جگہ امیر بن کے بیٹھا ہے، وہ فلاں جگہ جو ہے سلطان بن کر کے بیٹھا ہے. آج کیا ہے؟ مسلمان بٹ گئے. جب خلافت راشدہ تھی، مسلمانوں کے پاس خلافت تھی، تو کیا تھا؟ کفر کانپتا تھا مسلمانوں کے نام سے. تو یہ اس کی تفسیر رہ گئی، تین تفسیریں اس کی جو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الرحمانی کے اندر بیان فرمائی ہے. وہ تین تفسیریں انشاءاللہ اگلے جمعے کو، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر بیان ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑا اللہ تعالی کا احسان، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اور اسلام کے بعد ایمان عطا فرمایا، اور ایمان کے بعد اللہ تعالی نے صلحہ کا مجمع اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے.